أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين صلوات سلسلہ گفتگو کو جو ذکر اور فکر کے عنوان سے جاری تھی، تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ہم دو دن سے اپنی خلقت پر، کائنات کی مختلف مخلوقات پر فکر کر رہے تھے، آج تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں جو سب سے بہترین شے ہے، انسان کی مقصد خلقت جو ہے وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ والزاریات کی آیت. انسان کی خلقت عبادتوں کے لیے ہوئی ہے، اور عبادت وہ واحد شے ہے جس کا مقصد صرف قرب الہی ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی دوسرے کام ہیں ان کے مختلف مقصد ہو سکتے ہیں، مثلا تجارت دنیا داری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دین کے لیے بھی ہو سکتی ہے، سیاست دین کی خاطر دنیا کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اقتصاد دین دنیا دونوں کی خاطر ہو سکتا ہے. لیکن عبادت ایک واحد کام ایسا ہے جس کا مقصد صرف پروردگار ہوتا ہے، وہ واحد کام قرب الہی جس کا مقصد ہے، کیونکہ عبادت ادھر سے ادھر جاتی ہے. اگر آپ ایک رخ سے دیکھیں تو عبادت رسالت سے بھی افضل ہے، کیونکہ جو مسلمان پوری زندگی شہادت دیتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پہلے آپ عبدیت کا پھر رسالت کا اعلان کر رہے ہیں. یہ جو ہم روز شہادت دے رہے ہیں، پہلے آپ پھر رسالت، کیونکہ رسالت کا رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف پیغامات آ رہے ہیں. عبادت کا رخ خالق سے مخلوق کی طرف اعلیٰ طرف جا رہا، مخلوق سے خالق کی طرف اعلیٰ طرف جا رہا ہے. عبادت ادھر سے ادھر، رسالت ادھر سے ادھر. اسی لیے دونوں کے اعلان کے لہجے میں بھی فرق ہے. جب رسالت کا اعلان کرنا تھا، قدرت کہہ رہی ہے خدا نے تم مکے والوں کے درمیان ایک نبی بنا کے بھیجا، لیکن جب عبدیت کا اعلان کرنا تھا تو وہ کہتا ہے بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا. یہ عبدیت کا اعلان تھا. اور جب اس آخری منزل پر رسول پہنچے، قدرت کہتی ہے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کیا چاہیے؟ اس وقت رسول نے کہا پروردگار تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، بندگی سے بالا تر اس دنیا میں اور کوئی شے نہیں ہے، بندہ بنا دے اپنا بندہ. اب میری اور آپ کی خلقت کا مقصد بھی یہی بندگی ہے، عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. اور اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا، ہم نے جیسے پہلی مجلس میں کہا تھا، پھر عیب دار ہیں. لاکھ مکمل ہو لیکن عیب دار ہے اگر اس مقصد کو پورا نہ کر سکے. ایک گھڑی کا کام ہے وقت بتانا، اگر وقت نہ بتا سکے تو پھر گھڑی بیکار ہے. اچھا، جب گھڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ پہلے مرحلے پر اسے پھینک نہیں دیتے، ریپیئر کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اس کی. انسان جب اس مقصد کو پورا نہ کر سکے جس کے لیے وہ خلق ہوا ہے، تو پھر تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر بھی اگر اس راہ پر نہیں آ سکا تو پھر اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جو مقصد کو پورا نہ کر سکے وہ عیب دار ہے جس کی خاطر خلق ہوا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد عبادت خالق ہے. اور سب سے پسندیدہ شے، پہلی مجلس ہی میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ سب سے پسندیدہ شے اس کی بارگاہ میں اس کی حمد ہے. سب سے پسندیدہ شے، مدینے کے چند فقرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مدینے میں جتنے بھی مالدار ہیں وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں کہ ہم غلام خرید سکیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، ہم حج بھی نہیں کر سکتے، وہ جہاد کے لیے مسلسل مجاہدین بھیجتے رہتے ہیں اپنی طرف سے، گھوڑے وقف کرتے رہتے ہیں، ہم وہ کام بھی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. رسول نے مسکرا کر جواب دیا یہ سب ثواب تمہیں بھی مل سکتا ہے. مدینے کے سارے فقیر جمع ہوئے تھے، رسول کے پاس آئے تھے، تمہیں بھی مل سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ مال ہی نہیں ہے, وہ صدقہ کرتے رہتے ہیں, ہمارے پاس تصدق کے لیے بھی مال نہیں ہے, ہر سال حج پہ جا رہے ہیں, غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں, غلام خریدے کہاں سے, مال ہی نہیں ہے. رسول نے جواب دیا, تم بھی یہ سارے ثواب حاصل کر سکتے ہو. یا رسول اللہ کیسے؟ رسول کہتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اب رسول طریقے بتلا رہے ہیں کس طرح وہ ثواب حاصل کر لو جو انہیں مل رہا ہے. اذکار میں بڑی فضیلتیں ہیں, اور کیونکہ ذکر اس کی بارگاہ میں محبوب ترین ہے, وہ اجر اضافی دیتا ہے. اب تھوڑی دیر بعد ہم یہ گفتگو کریں گے کہ کون سا ذکر. ذکر دو قسم کے ہیں, ایک لسانی ذکر جس میں زبان چل رہی ہے, ایک قلبی ذکر ہے جس میں ہو سکتا ہے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو, زبان حرکت نہ کر رہی ہو, لیکن دل متوجہ ہوتا ہے, وہ قلبی ذکر ہے. خیر, 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملے گا, ایک ایسا حج جس میں تم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہو. میں اور آپ اگر حج پہ جائیں گے تو بھی کبھی بھی 100 اونٹ قربان نہیں کر سکتے, 100 اونٹوں کی قربانی والا حج. 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے والا, جیسے اس نے جہاد کے لیے اپنے پاس سے 100 گھوڑے وقف کیے ہو, اور پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کا تو ثواب بہت زیادہ ہے. رسول کے پاس یہ آخری جملہ تھا کہ اس کا تو ثواب بہت زیادہ ہے. اچھا, کچھ دنوں بعد پھر فقیر آئے, کہ یا رسول اللہ آپ نے جو طریقہ بتلایا تھا وہ دولت مندوں نے بھی شروع کر دیا ہے, ہم تو پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب وہ کام بھی کر رہے ہیں, دین کی راہ میں مال بھی نکال رہے ہیں, اور یہ بھی کر رہے ہیں جو آپ نے بتایا. رسول نے کہا کرنے تو, اللہ کا فیض عام ہے, جو چاہے اسے حاصل کر لے. اور ایک حقیقت ہے, ہر ذکر کوئی نہ کوئی اثر رکھتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے, چھٹے امام سے روایت ملتی ہے کہ جو غم کی حالت میں ہو وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتا, غم برطرف ہوتے ہیں, فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. پھر چھٹے امام کہتے ہیں یہ تعجب خیز کلمہ کوئی ایک دفعہ یوں ہی کہہ دے, یوں ہی تعجب والا کلمہ کہہ رہے ہیں اسے, یوں ہی اگر کوئی کہہ دے, پروردگار اس کے سر پہ ایک مرغ خلق کرتا ہے اور وہ مرغ اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے اور اس کی طرف سے ذکر کرتا رہتا ہے, اور قیامت تک اس مرغ کے ذکر کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا. ایک دفعہ یوں ہی لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا. پھر چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو پریشان ہے, سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ذکر یونسیا جس سے غم برطرف ہوتا ہے. دشمنوں کے مکر سے اگر کوئی پریشان ہے تو وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کیوں نہیں پڑھتا. پھر نواس رسول فرماتے ہیں کہ جو مال اور متا کا خواہش مند ہو, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھتا. فجر کے بعد اس کی بڑی تاکید ہے اس ذکر کی. بہت سارے اذکار ہیں, ہر ایک کی فضیلت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے ایک عام سی بات سب کو معلوم ہے, وسوسے برطرف کرتا ہے, ہر ذکر کا اثر ہے. جس وقت رسول معراج کے فضاؤں میں آگے بڑھ رہے تھے, دیکھا فرشتے ایک گھر تعمیر کر رہے ہیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ, رکھتے ہیں اینٹ, پھر تھوڑی دیر رک جاتے ہیں, پھر رکھتے ہیں, پھر وقفہ کرتے ہیں, کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا یہ ہر اس ذکر کے عوض ایک اینٹ رکھی جاتی ہے جب امت کا کوئی بھی بندہ تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب وہ رکتا ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں, جب وہ پڑھتا رہتا ہے تو ہم تخلیق کرتے چلے جاتے ہیں. رسول سے روایت ملتی ہے کہ جب دن کو روزے نہ رکھ سکو, راتوں کو شب بیداری نہ کر سکو, تو تسبیحات اربعہ پڑھ لیا کرو, اتنا ہی اجر ملے گا. کتنا آسان ہے دین, میں اور آپ اسے مشکل سمجھتے ہیں, بڑی آسانیاں فراہم کر دی اس نے میرے اور آپ کی خاطر وہاں اجر حاصل کرنے کے لیے بھی. اور اسی لیے ہر ذکر کی تاثیر ہے. لیکن پھر وہی بات, شیخ شوستری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حقیقی لا الہ الا اللہ کہا ہو. ہم تو تسبیحات کر کے گزر جاتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, شیخ شوستری کہتے ہیں ایک دفعہ حقیقی مرتبہ جس کیا مقصد ہے حقیقی ذکر کا، کسی نے آ کر سوال کیا تھا خلیفہ دوم سے، آپ بتائیں سبحان اللہ کے کیا معنی ہیں. اب وہ کیا بتائیں گے سبحان اللہ کے کیا معنی ہیں؟ کہتے جاؤ جا کر امیر المومنین سے پوچھو سبحان اللہ کے کیا معنی ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دروازے پر، کہا مولا سبحان اللہ کے کیا معنی ہیں؟ امیر المومنین جواب دیتے ہیں اس کی ذات کو بزرگ سمجھنا، یہ سبحان اللہ کے معنی ہیں. چاہے تم زبان سے نہ بھی کہہ رہے ہو لیکن جب اس کی ذات کو بزرگ سمجھتے ہو تو حقیقی سبحان اللہ ادا ہوتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں اس کی ذات کو ہر اس شے سے مبرہ سمجھنا جو اس کی کبریائی کے خلاف ہے، وہ پاک ہے. بس جب اسے پاک جانو گے سبحان اللہ ادا ہو گیا. جانتے ہیں نا جب سلیمان کا تخت ہوا میں پرواز کر رہا تھا، کسی نے نیچے سے دیکھ کر کہا، مشہور معروف روایت ہے، سبحان اللہ، تخت نیچے لائے، کیا کہا تو نے؟ کہا میں نے تو سبحان اللہ کہا. کہا تیرا یہ ایک سبحان اللہ میری پوری سلطنت سے بہتر ہے، اللہ کو عظیم سمجھتے ہوئے کہا تھا. اسے اس خلوی ذکر کی ضرورت ہے، یہ حقیقی ذکر ہے. جب آپ کا قلب اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کسی نعمت کے ہاتھ آنے پر، بچہ پیدا ہوا گھر میں، نئی جاب لگی، کسی نعمت کے آنے پر بے ساختہ زبان سے شکرن للہ نکلتا ہے. ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، آپ نے دو رکعت شکرانہ نہیں پڑھا، لیکن شکرن للہ، اس لمحے کا شکریہ اسے قبول ہے جب آپ کا دل متوجہ تھا. شکرن للہ وہ حقیقی شکر تھا، اسے حقیقی تسبیحات چاہیے جس میں قلب حاضر ہو، قلب موجود ہو، یہ حقیقی سبحان اللہ ہے. اسی لیے شیخ شوستری نے کہا بہت کم ایسے جنہوں نے اپنی پوری عمر میں ایک دفعہ حقیقی لا الہ الا اللہ کہا ہو. اور ظاہر سی بات ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زبان چل رہی ہوتی ہے، دل متوجہ نہیں ہوتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رسول نے دیکھا کہ شیطان بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس کے قریب گئے. کیوں پریشان ہو؟ کہا آپ کی امت کی چھ چیزیں مجھے بہت پریشان کر دیتی ہیں. کیا؟ کہا ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہہ لیتے ہیں، اس کام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. دوسرا، ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو سلام میں پہل کر دیتے ہیں. تیسرا، جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. چوتھا، گناہ کرتے ہیں پھر فوراً استغفار کر لیتے ہیں، سزا کا موقع ہی نہیں ملتا. پانچواں، جب بھی آپ کا نام سنتے ہیں فوراً درود پڑھ لیا کرتے ہیں. اور چھٹا، آئندہ کے جب کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. پریشان ہو جاتا ہوں. ایک صاحب بازار جا رہے تھے گھوڑا خریدنے، راستے میں ایک دوست ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. کہا انشاءاللہ کہہ دو. کہا جیب میں پیسے ہیں، بازار میں گھوڑے ہیں، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، جا رہا ہوں گھوڑا لینے، گھوڑا لے کر ہی واپس آؤں گا. کہیں آئندہ کی جب بات ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، اللہ کی مرضی شامل ہوگی تب تم وہ کام مکمل کرو گے. کہا میں جا رہا ہوں گھوڑا لینے، چلا گیا. راستے میں کسی نے جیب مار دی، جیب کتر لی گئی. اب ایک مرتبہ غمگین حالت میں واپس آیا، وہی دوست دوبارہ ملا. کیا ہوا، گھوڑا نہیں خریدا؟ کہا نہیں، جیب کتر لی گئی انشاءاللہ. کس نے کتری؟ کہا جیب کترے نے کاٹ لی انشاءاللہ. اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں انشاءاللہ. گھر پہ دستک دی، بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا تمہارا شوہر انشاءاللہ. آئندہ کے جب کام کی بات ہو، اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی، تب وہ کام مکمل ہوگا. ہر ذکر اثر رکھتا ہے. اسی لیے تو رسول کہا کرتے تھے جب کوئی خوبصورت شے دیکھو تو ماشاءاللہ کہہ لیا کرو، اس سے اس کا ذکر ہوگا. جب گرنے لگو تو حسبی اللہ کہہ لیا کرو، اس کا ذکر ہوگا. جب کوئی نعمت ملے شکرن اللہ کہہ لیا کرو. جب اسے عظیم کہنا چاہو تو سبحان، اس کا ذکر، یہ سارے اس کے اذکار ہیں. لیکن جب بھی آپ کسی شے کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلی میں گفتگو کی تھی، فکر کے بعد جو ذکر ہو وہ ذکر اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کیونکہ اسے عظیم سمجھتے ہوئے کیا ہے، اس کی جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ذکر جاری ہوا ہے. خیر، شیطان ان چھ کاموں سے بڑا پریشان ہوتا ہے. کسی نے سوال کیا تھا، میری اور آپ کی زندگیوں میں بڑا دخل ہے اس کا، اور بہت سارے نیک کاموں سے یہ مسلسل ہمیں روکتا رہتا ہے. اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اسے خالص ہی کیوں کیا گیا، پروردگار اسے یوں کھلا نہ چھوڑتا تو شاید ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی. ظاہر فکر کرنے کی بات ہے، ایک کھلا ہوا جو دشمن ہے. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پروردگار مجھے اس آخری دور کے فتنے سے پناہ دینا جو دوست بن کے آئے گا. یہ دجال کی طرف اشارہ ہے، وہ مسیح بن کے دوست بن کے آئے گا، لیکن ایک وہ ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس سے بچو. ایک شخص جا کر چھٹے امام سے سوال کرتا ہے کہ کیوں خلق کیا شیطان کو، کیا وجہ تھی؟ کہا پروردگار اسے اتنی طاقت نہ دیتا، اگر خلق کر دیا تھا اتنی طاقت ہے کہ ہر ایک پر اس کا قابو ہے، ہر ایک پر وہ وسوسے ڈال سکتا ہے. چھٹے امام جواب دیتے ہیں، اس نے اس کی بارگاہ میں شکر کیا تھا، 2000 سالہ شکرانے کی نماز پڑھی تھی، یہ اس کا اجر ہے جو تا قیامت کی مہلت مل گئی ہے اسے. کئی روایتوں میں 4000 سال کی نماز ملتی ہے. ایک ابلیس، سرکش ابلیس کی 2000 سال کی شکرانے کی نماز کے عوض اس نے تا قیامت مہلت دے دی. اب اگر کوئی مومن سجدہ شکر ادا کر دے، کیا نہیں دے گا وہ اس کے عوض؟ آپ جانتے ہیں جب سجدہ شکر ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ آخری حد تک جھک گیا میرے سامنے میرا شکر ادا کرنے کے لیے، بتاؤ کیا دوں اسے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیری رحمت میں داخل کر لے، تیری رحمت شامل حال کر دے اس کے. کہا اور کیا دوں؟ کہا پروردگار بہشت بھی دے دے. کہا اور بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، دیکھو جھکا ہوا ہے اب تک. کہا پروردگار اس کے والدین اس کی اولاد پر بھی بہشت واجب کر دے. کہا اور کیا دوں؟ کہا پروردگار ہمارے علم میں بس یہی تھا، تو علیم و خبیر ہے، تو اس سے بہتر جانتا ہے. کہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کا شکریہ ادا کر دوں. خالص شکر کا سجدہ اسے اس خالص شکر کا سجدہ اسے اتنا پسند ہے. اور کیا دوں؟ اور کیا دوں؟ یہ شکر کی اہمیت. جب اس نے ابلیس جیسے کو سرکشی کے بعد کا قیامت کی مہلت دے دی اس 2000 سال کی شکرانے کی نماز کے عوض، مومن کو کیا نہیں دے گا جو محبت سے ادا کر رہا ہے، خلوص نیت سے، دل متوجہ ہو، دل حاضر ہو. قلبی شکریہ اسے بہت پسند ہے. اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ کہہ چکی ہوں کہ قلبی شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے ہر اعضاء و جوارے سے اس کا شکر ادا کریں. مثلا آپ کو ان آنکھوں کا شکریہ ادا کرنا ہو، آپ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ نہ کہیں پروردگار تیرا شکریہ تو نے آنکھیں دے دی، نہیں یہ شکریہ نہیں ہے، یہ تو لفظی شکریہ ہے. ان آنکھوں سے وہی دیکھنا جو وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ ان آنکھوں کا شکریہ ہوگا، ورنہ تو کفرانی نعمت ہو جائے گی. محشر میں کئی لوگ اندھے اٹھیں گے، قدرت سے سوال کریں گے پروردگار آنکھیں نہیں ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، تب دنیا میں جو دکھانا چاہتا تھا تم نے نہیں دیکھی، نہیں دیکھا، اب میں نے وہ نعمت لے لی ہے. یہاں جن جن نعمتوں کا کفران نعمت ہوگا وہاں وہ نعمتیں نہیں ملیں گی. خالص شکریہ، قلبی شکریہ اسے بہت پسند ہے. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ اس فرض کے تصدق سے ان اذکار کا حق ادا کر سکے. وہ اذکار جو اس کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، اسے پسند ہے ذکر، وہ قریب ہوتا ہے اس سے جو ذکر کرتا ہے. اب چلیں ایک اور ذکر کی طرف جسے دعا کہتے ہیں. امام جعفر صادق ہی علیہ السلام سے ہی روایت ملتی ہے. دعا کرو، بہت دعا کرو، بہت دعا کیا کرو. چھٹے امام کی حدیث ملتی ہے، بہت دعا کیا کرو. چھٹے امام کہتے ہیں مومن پر اس سے زیادہ تیزی سے بلا آتی ہے جتنا پہاڑ کے اوپر سے پانی گرتا ہے. تم دعا کے ذریعے اس بلا کو رد کر سکتے ہو. دعا کرتے رہا کرو. اور دعا کے بھی جیسے دیگر عبادتوں کی چند شرائط ہیں، دعا کے بھی آداب ہیں. آپ نے بارہا یہ معصومین کی تاکید سنی ہوگی کہ دعا کی ابتدا دوسروں سے کی جائے، پہلے دوسروں کے لیے مانگو. کیوں اتنی تاکید ہے اس کی؟ فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ اس طرح کا ذکر کیوں چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی دعا سے ابتدا کریں. وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی اور کے لیے مانگنے آیا ہے میرے پاس. اب وہ آپ کو خالی ہاتھ تو نہیں پلٹائے گا، آپ کسی اور کی خاطر مانگنے گئے اس کے پاس. وہ کہتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ بھی ساتھ لیتا ہوا جائے. دوسروں کے لیے اسی لیے دعا مانگنے کی تاکید ہے. اور ظاہر ہے مانگا اسی سے جاتا ہے جس سے جان پہچان ہو، رشتہ داری ہو. آپ کسی غیر سے ضرورت میں مدد نہیں مانگتے. اب اس کے دربار میں بھی اگر روزانہ کا آنا جانا لگا ہوگا تو پھر مشکل کے وقت مانگ سکیں گے. کل جیسے ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس کا شکریہ اس نے کسی بھی وقت آنے دیا، اس کا شکریہ، اس کا در ہمیشہ کھلا ہے. بزرگ ترین عبادت ہے دعا. اب ایک ایسی دعا جو اللہ خود کرتا ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ بندے کرتے ہیں دعا، اس سے مانگتے ہیں، وہ کون سی دعا کر رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل نبی پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں. تم بھی طلب رحمت کی دعا کرنا، وہ رحمتیں بھیج رہا ہے. فرشتوں سے کہہ رہے دعا کرو، تم بھی طلب رحمت کرنا. سوچنے کی بات ہے، اللہ نے اپنے اوپر بھی یہ کام واجب کر کے رکھا ہے روزانہ کی بنا پر. اللہ کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی کرنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کا لفظ ہے. تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گی، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا. میں نے اور آپ نے ابتدا میں یہ گفتگو کی کہ عبد سے رسالت سے بہتر عبدیت ہے. ایک رخ ہے جس سے عبدیت رسالت سے بھی افضل ہے. ارشد و نام محمد عبدہ و رسول، آپ پہلے عبد ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. پروردگار نے یہاں نبی کا لفظ استعمال کیا، لیکن دیکھا جائے تو نبی سے بڑھ کر بھی دوسرے الفاظ ہیں جو رسول کے لیے استعمال ہو سکتے تھے. نبی شکم مادر ہی سے نبی ہوتا ہے. رسول کب بنتا ہے؟ جب حکم تبلیغ آ جائے. پیغمبری اس وقت ملتی ہے جب پروردگار یہ حکم دے دے کہ جاؤ میرا پیغام عام کرو، اسے رسول کہتے ہیں جو پیغام پہنچانے والا ہو. ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے. نبی اس وقت تھے جب سے شکم مادر میں تھے، لیکن رسول تب بنے جب حکم پیغمبر آیا. 40 سال تک رسالت کا عہدہ نہیں ملا تھا، ظاہری رسالت. اس کا مطلب یہ رسول کا لفظ نبی سے بڑا ہے. قرآن میں پروردگار نے بہت ساری جگہ اپنے حبیب کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا، اس رسول کے لفظ سے بڑا ایک اور لفظ ہے. ہم نے جیسے ابتدا میں گفتگو کی، بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا. یعنی عبد، بندہ سب سے بلند ہے. اب یہاں جو اتنا واجب حکم تھا، قیامت تک کے لیے پروردگار کو ایک حکم جاری کرنا تھا کہ بھائی درود کے لیے دعا کرتے رہو، رحمت کے لیے دعا کرتے رہو، تو قدرت یہ کہہ دیتی کہ میرے رسول پر بھیجو. نبی سے ایک بڑا لفظ ہے نا، حکم زیادہ واضح ہوتا، وزن ہوتا اس میں. یا اسے یہ کہہ دیتا کہ عبد کے لیے رحمت نازل ہونے کی دعا کرو. اس نے کہا نبی کے لیے. قرآن کے ہر حرف میں حکمت ہے. انشاءاللہ آگے کی ایک مجلس میں ہم اس کلام الہی پر بھی گفتگو کریں گے. ہر جملہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے جس میں بار بار موسیٰ کا تذکرہ آتا رہا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ. کتنی دفعہ موسیٰ کا اور فرعون کا واقعہ بار بار پروردگار نے کوٹ کیا ہے قرآن میں، وہ پیغامات دینا چاہتا تھا. میں نے کہا نا، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں جس میں ایک کے بعد ایک پیغامات آتے چلے گئے. نہیں، وہ جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتا تھا پھر عبرت دیتا تھا کہ ان کے بارے میں یاد کر لو جن پر وہ عذاب آیا. قرآن میں اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ نبی پر رحمت نازل ہو، اس کا مطلب وہاں نبی لفظ ہی کی ضرورت تھی. اس کی ایک وجہ ہے، رسول یہ کہتے ہوئے ملے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب قدرت آواز دے گی، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے درود کا حکم آج سے جاری کیا ہے، جب سے نبی بنے اس وقت سے میں رحمت نازل کر رہا ہوں. جب سے تم اپنے ہوش و حواس میں آ جاؤ، اس پر رحمت کے نزول کی دعا شروع کر دینا. بات واضح ہوئی؟ جب سے نبی بنے میں رحمت نازل کر رہا ہوں، جب سے تم اپنے ہوش و حواس میں آ جاؤ، نزول رحمت کی دعا شروع کر دینا، کیونکہ اس وقت سے میں اور میرے فرشتے نزول رحمت کر رہے ہیں. سب سے بہترین دعا. اور ظاہر ہے جب ہر عبادت کا ایک وقت معین ہے، پروردگار نے اس عبادت کے لیے بھی وقت معین کر دیا. امام شافعی لکھتے ہوئے ملتے ہیں کہ جس نے نماز میں درود نہیں بھیجا گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. وقت معین ہو گیا نماز پہ، محمد والے محمد پر درود بھیجا جائے گا. طریقہ بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہے، رسول سے کسی نے دریافت کیا تھا، رسول نے یہ طریقہ بتلا دیا. اب نماز وقت ہے جب درود بھیجا جاتا ہے، ان پر نزول رحمت کی دعا ہوتی ہے. دیکھیں دنیا گول ہے، دنیا گھوم رہی ہے. اب کیونکہ دنیا گول ہے، گلوب کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر الگ الگ اوقات میں نمازیں نہ ہوتی ہوں. اب یہاں ظہر کا وقت ہونے والا ہے، کہیں فجر کا ہوگا، کہیں مغرب کا، کہیں عشاء کا، ہر جگہ الگ الگ وقت ہے پوری کائنات میں. اور کیونکہ ہر جگہ الگ الگ وقت ہے، ہر جگہ الگ الگ نمازوں کا وقت ہو رہا ہوگا. اور ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی وہ واحد خاندان ہے یہ جو پورا دن پروردگار کی حصار رحمت میں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پورا دن دعا کرتا رہتا ہے، پروردگار رحمت نازل کرتا رہے، رحمت نازل کرتا رہے. اور اب اگر مجھے اور آپ کو رحمت کے سائے میں آنا ہے، کل ہم نے رحمت پر گفتگو کی تھی، ایک گلاس ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے، آپ اگر اس پر مزید پانی ڈالیں گے تو پانی کے چھیٹے چھلک کر آپ ہی کے کپڑوں پر واپس آئیں گے. آپ جب رحمت کی ضرورت محسوس کریں، اس رحمت سے پر خاندان کے قریب آ کر ایک درود پڑھ لیا کریں، وہ رحمت دوبارہ آپ ہی تک. آپ ہی تک پلٹ کر واپس آئے گی. چھٹے امام کہتے ہیں درود دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے ذریعے، گناہوں کا کفارہ ہے. جس وقت رسول معراج پر گئے، دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے ہزار ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں ہزار انگلیاں، ہر انگلی پر ہزار گرے. عجیب سا فرشتہ تھا. کون ہو تم؟ کہا میں وہ فرشتہ ہوں جسے پروردگار نے بارش کے خطرات کا حساب رکھنے پر مامور کیا ہے. ابتدا سے لے کر آج تک جہاں جہاں بارش ہوئی، کتنے خطرے کہاں گرے، میدان میں، سمندر میں، خشکی میں، تری میں، سب کا حساب ہے میرے پاس. اتنا سارا حساب ہے اس فرشتے کے پاس. پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کائنات کا ایک ایسا عمل ہے جس کا میں بھی حساب نہیں لگا سکتا. جب ایک اجتماع میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے، پروردگار جو اجر دیتا ہے اس کا حساب. کا حساب میرے پاس بھی نہیں ہے. گناہوں کا کفارہ ہے درود، دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کا کفارہ. معصومین سے روایت ملتی ہے کہ اگر اپنی گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ہم آل محمد پر خلوص نیت سے درود بھیج دیا کرو، کفارہ ادا ہو جائے گا گناہوں کا. دو طریقے ہیں گناہوں میں کمی لانے کے، استغفار طلب کرنے کے. ایک اس کی بارگاہ میں توبہ ہو، یا دوسرا محمد آل محمد پر درود بھیجا جائے. یہ دو طریقے ہیں. یا آپ رحمت کے لیے دعا کر لیں جس سے آپ کے گناہوں میں تخفیف ہو رہی ہے، یا پھر اس کی بارگاہ میں توبہ طلب کر لیں، استغفار. یہ ایک اور ذکر ہے جس کا مجھے تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے، جسے آپ استغفار کہتے ہیں. پھر وہی بات، حقیقی استغفار، دن کا ایک استغفار 700 گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے. اب مجھ میں اور آپ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں 700 گناہ کرتے ہوں، لیکن معصومین کہتے ہیں کہ اگر ایک حقیقی استغفار ادا ہو گیا کہ دن کے 700 گناہ بخشے جا رہے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، روایت ملتی ہے ان سے کہ جب تمہارے پاس گناہوں کو مٹانے کا طریقہ موجود ہے تو پھر کیوں رحمت خداوندی سے مایوس ہو جاتے ہو؟ شخص نے سوال کیا کون سا طریقہ؟ توبہ کر لیا کرو، حقیقی توبہ، گناہوں کی طرف واپس نہ پلٹنے والی توبہ۔ یہ ایک دعا ہے، آپ پروردگار سے طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار گناہوں کی بخشش کر دے، اور بڑا اثر ہے اس میں، بڑا اثر ہے۔ آئمہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، وہ جو خود عصمت کا پیکر ہے انہیں کیا ضرورت تھی توبہ کرنے کی؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جب استغفار کی تشریح لکھی تو ابتدا میں ایک سوال کیا تھا کہ انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آئمہ کیوں استغفار کرتے تھے۔ سیدھی سی بات ہے، جس کے پاس گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو وہ کیوں استغفار کر رہا ہے؟ اتنا استغفار، کثرت سے استغفار رسول کے لیے ملتا ہے کہ جس محفل میں بیٹھتے وہاں 100 استغفار ادا کر لیا کرتے تھے۔ جو عصمت کے پیکر تھے وہ کیوں استغفار کر رہے تھے؟ اس کا مطلب رسول کی نگاہ میں استغفار ایک بہت بلند عبادت ہے، وہ صرف گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے۔ استغفار سے درجے بلند ہوتے ہیں، استغفار سے خدا کی محبوبیت ملتی ہے، اسے پسند ہے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، استغفار سے نعمتیں ملتی ہیں۔ آپ نے ہزاروں دفعہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اولاد کی خواہش ہے روزانہ استغفار کیا کرو، مال کم ہو گیا ہے رزق میں برکت چاہیے روزانہ استغفار کیا کرو، کہت ہے بارش نہیں ہو رہی استغفار کیا کرو۔ اس کا مطلب استغفار صرف گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے، نعمتیں ملتی ہیں اس سے۔ استغفار شکر خدا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، آپ نے کسی مہمان کو دعوت پہ بلایا، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین لذیذ کھانے دسترخوان پر لا کر رکھ دیے، لیکن جس وقت وہ مہمان رخصت ہو رہا ہوگا آپ اس سے کہیں گے کہ میں اچھی مہمان نوازی نہ کر سکا، آپ کی حیثیت کے مطابق میں نے آپ کی دعوت نہیں کی۔ آئمہ کا استغفار کا یہی مقصد تھا، جب بھی کوئی عمل کرتے تھے سوچتے تھے یہ اس کے شایع نشان تو نہیں ہے، ہر عمل کے بعد پھر استغفر اللہ، پروردگار معاف کر دینا، تیرے مطابق یہ عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ گناہوں کے بعد استغفار نہیں، عمل کے بعد استغفار، ہر عمل کے بعد استغفار، پروردگار تیری شایع نشان نہیں ہے۔ ایک بڑی بلند عبادت ہے یہ توبہ کی عبادت، اور وہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب پشیمانی کے ساتھ ہو۔ معصوم سے روایت ملتی ہے، شیخ سدوس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دو لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے، ایک عابد تھا ایک فاسق تھا، لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو عابد فاسق بن گیا تھا اور فاسق عابد بن گیا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عابد تو اندر عبادتیں کرنے گیا تھا، لیکن جب اندر گیا تو یہ ناش کرتا ہوا گیا، تو میں تو یوں ہی عبادتیں کرتا رہتا ہوں، مسجد میں ایک اور عبادت ہو جائے گی۔ لیکن جب فاسق اندر گیا تو اتنا پشیمان گیا کہ پروردگار میں تو بڑا گناہگار ہوں، نہیں معلوم میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں۔ جب فاسق باہر آیا تو عابد بن کے نکلا، اسے پشیمانی پسند ہے، اسے پشیمانی اتنی پسند ہے کہ وہ پشیمانی کے عوض دعائیں قبول کر دیتا ہے، چاہے زبان سے استغفار نہ جاری ہوا ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول، مسجد بھری ہوئی تھی، اعلان کر رہے آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، شراب کے حلال حرام کا حکم آ گیا ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، طے ہو گیا کہ مدینے میں اب کوئی شراب نہیں پیے گا۔ ایک شخص جو شراب کا عادی تھا اپنے گھر سے نکلا اور شیشی میں شراب ساتھ لیے ہوئے نکلا، جیب میں شراب موجود تھی، سامنے سے رسول آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ تو وہ ہیں جو پردوں کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ گھبرا گیا، انہیں خبر ہو جائے گی میرے پاس شراب ہے، کیا کروں، کل ہی رسول نے کہا تھا آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا۔ اس وقت خالص نیت سے توبہ کی، پروردگار مجھے بخش دے، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، اس وقت میری عزت رکھ لے۔ رسول قریب آئے، ہاتھ میں شیشی دیکھی، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو سرکہ ہے۔
لاؤ مجھے دکھاؤ شیشی آگے کی. رسول نے جب وہ شیشی کھولی تو واقعی سرکہ تھا. وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ گھر سے شراب لے کر نکلا تھا, آپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا. پھر رسول کہتے ہیں پشیمانی کے عوض پروردگار نے شراب کو سرکہ بنا دیا, اسے ندامت اتنی پسند ہے. مائیں بیٹھی ہیں, بچہ اگر ماں کے سامنے گڑ گڑ آتا ہوا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے کیا ماں آئندہ نہیں کروں گا, ماں اسے فوراً معاف کر دیتی ہے. اسے صرف پشیمانی درکار ہے, صرف پشیمانی. ندامت کے عوض وہ پوری پوری زندگیاں بخش دیتا ہے. اب یہ سارے اذکار, بہت سارے اذکار ہیں, اس میں سے چند کا ہم نے یہاں ذکر کیا. یہ سارے اذکار انسان اس وقت انجام دے سکے گا جب اسے توفیق حاصل ہو. اس کی توفیق کے بغیر یہ اذکار نہیں ہو سکتے. ایک مثال دوں اس کی. ایک شخص تھا, کثرت سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہا کرتا تھا, بہت زیادہ, ساری زندگی صرف کر دی یا اللہ کہنے میں. ایک دن شیطان آیا. ابلیس کو فکر ہو جاتی ہے جب کوئی کام مسلسل چلتا رہتا ہے, وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. میں تھوڑی دیر کے بعد اس بات کی تشریح کر دوں گی کہ اگر کوئی نیکی چھوٹ رہی ہے تو وہ وقت کی کمی کے باعث نہیں ہے, توفیق چھن گئی ہے اس باعث نہیں ہوتی. ابلیس کو فکر ہو گئی کہ یہ کتنا یا اللہ کہتا جا رہا ہے, مجھے اس کے پاس جانا چاہیے. انسانی شکل میں آیا, کہا صبح شام پوری زندگی میں نے صرف تمہیں یا اللہ کہتے دیکھا, تمہارے خالق نے بھی کبھی تمہیں جواب دیا ہے؟ اتنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہتے. اتنی دستک تو اگر کسی ظالم کے دروازے پر دیتے تو وہ بھی ایک نہ ایک دفعہ دروازہ کھول لیتا. ہوں آ گیا وسوسہ, چھوڑ دیا ذکر, کہ ظاہر ہے پوری زندگی گزار دی اللہ کہنے میں لیکن اب تک اللہ نے جواب نہیں دیا, چھوڑ دو, نہیں کہتا یا اللہ. کچھ دنوں کے بعد ایک فرشتہ آیا. فرشتہ آ کر پوچھتا ہے, خالق جاننا چاہتا ہے تو نے یا اللہ کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتا ہے اللہ جواب ہی نہیں دیتا تھا, میں یا اللہ کہتا رہا پر اس نے کبھی میری آواز پر لبیک نہیں کہا. کوئی بھی اور ہوتا تو شاید اب تک دروازہ کھول چکا ہوتا, کب تک کہتا رہوں جب وہ جواب نہیں دے رہا. بڑی خوبصورت بات کہی فرشتے نے. فرشتہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ یا اللہ کہنے کے بعد تو جو دوبارہ یا اللہ کہتا تھا وہ اس کی لبیک ہی تھی, اگر وہ پہلی یا اللہ پر لبیک نہیں کہتا تو تجھے دوسری مرتبہ یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی, کیونکہ وہ ہر یا اللہ کے بعد لبیک کہہ رہا تھا, پھر تجھے توفیق مل رہی تھی کہ تو ایک دفعہ اور اس کا ذکر کر لے. میں اور آپ اگر کسی عبادت سے محروم ہو جائیں تو پھر خود کا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ یہ توفیق کیوں چھن گئی, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ آج مجھے اپنی بارگاہ میں اس نے دیکھنا پسند نہیں کیا. آپ کا یہاں آنا توفیق کے سبب ہے, آپ جو یہاں آئے ہیں توفیق کے سبب ہے, ورنہ بہت سارے دیگر کام ہیں جن کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں. پروردگار نے توفیق دی, رکاوٹیں بہت ساری آ سکتی تھیں, اسی لیے ایک گزارش ہے, گفتگو فرش تک آ گئی. ٹی وی پر عزاداری نہ کیا کریں, فرش پہ عزاداری ہوتی ہے. باقی 10 مہینے ضرور ٹی وی پر مجالس سن لیا کریں, لیکن یہ اجتماعات کی بڑی اہمیت ہے دین میں. عزاداری, انٹرنیٹ پر, میڈیا, باقی 10 مہینے میڈیا کو استعمال کریں اس کام کے لیے. 2 مہینے 8 دن اس فرش پہ حاضری دے دیں جہاں شہزادی آتی ہیں. ایک درود پڑھے محمد والا. آپ کا یہاں آنا توفیق کی علامت ہے, آپ کو توفیق ملی. اگر چھن جائے تو پھر محاسبہ کیجئے گا کہ کیوں آج اس نے اپنی بارگاہ میں دیکھنا پسند نہیں کیا. علامہ امینی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں, آٹھویں امام کے حرم میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. میں کہہ گئی, آپ سن گئے, 1000 رکعت بہت بڑی تعداد ہے, مجھ سے اور آپ سے 8 رکعت اتنی مشکل سے ہوتی ہے. 1000 رکعت نماز. کسی نے آ کر پوچھا آپ تھکے نہیں؟ کہا نہیں, مچھلی پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی, وقت نے موقع نہیں دیا ورنہ اور بھی ادا کرتا. مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے 1000 درود پڑھ لو, ہم کہیں گے اتنا وقت تھوڑی ملے گا. وقت کا معاملہ نہیں ہے, توفیق چاہیے. توفیق ملے گی تو وہ حقیقی درود بھی ادا ہو جائے گا. توفیق کی ضرورت ہے. اس سے دعا کریں کہ وہ توفیق عطا کرے نیک اعمال کے لیے. جب تک توفیق نہیں ملے بندہ ذکر بھی نہیں کر سکتا اس کی بارگاہ میں, کیونکہ مسلسل شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے تیار ہے. ایک مثال دو اس کی, آپ رات بھر جاگے, رات بھر عبادتوں کی خاطر جاگے, جو ہم شب قدر, شب معراج یا شب برات میں کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ فجر تک اس کی بارگاہ میں جاگا جائے. لیکن اگر صبح فجر کے بعد یہ خیال آ گیا کہ آج تو پوری رات میں اس کی بارگاہ میں تھا, احسان جتانے کے بعد معصوم کہتے ہیں عمل ضائع ہو جایا کرتے ہیں. ایک چوکی دار جو ایک رات کے 500 روپے کے لیے آپ کے گھر کے باہر چوکی داری کا کام کر رہا ہے, اس کے اور اس جاگنے میں پھر کوئی فرق نہیں رہا. صبح اٹھ کر وہ مالک سے نہیں کہتا کہ میرا احسان مانو, میں ساری رات آپ کے لیے جاگتا رہا. وہ اپنا فرض سمجھ رہا تھا مالک کی حفاظت. اگر نیتیں خالص نہیں ہوں گی تو پھر وہ پورا رات کا جاگنا بیکار ہے. اگر سوچ لیا کہ میں تو جاگتا رہا, جو وہ عابد اندر سوچتا ہوا گیا مسجد میں کہ میں تو عابد ہوں, اتنی عبادتیں کر لی, ایک دو رکعت اضافی ادا ہو جائے گی. ایک شخص نے ایک عالم دین سے سوال کیا, میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ مجھے نماز جماعت میں بڑے وسوسے آتے ہیں, کیا کروں؟ گھر میں جب نماز پڑھتا ہوں تو خضوع اور خشوع کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن جماعت میں بڑے وسوسے آتے ہیں. اس جگہ میں اور آپ ہوتے تو ہم یہی سوچ لیتے کہ کل سے جماعت کے لیے نہیں جائیں گے. ظاہر ہے گھر میں پڑھیں گے جہاں خضوع اور خشوع ہو, نماز میں اگر ریاکاری آ رہی ہے, وسوسے آ رہے ہیں, خیالات آ رہے ہیں, تو پھر نہیں جائیں گے جماعت پڑھنے. اس عالم دین نے جواب دیا, یہ شیطانی وسوسہ ہے, وہ تمہیں جماعت کی توفیق سے محروم کرنا چاہتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تم سے نماز نہیں چھڑوا سکتا, وہ تم سے جماعت چھڑوانا چاہتا ہے. اس توفیق کو نہیں چھوڑنا. آپ کو جب بھی کسی عمل خیر کو روکنے کا وسوسہ آئے, آپ پروردگار سے اس وقت توفیق طلب کریں کہ مجھ سے یہ عمل نہ چھوٹے. اس کی توفیق ہوگی تو عمل جاری رہے گا. خبر کی پہلی رات ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آئیں گے. سید ابراہیم محلاتی نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت جا رہا ہے. کس کی روح قبض کر کے آ رہے؟ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. کہا ایک عالم دین کی اور ہزار فرشتے ان کی خبر میں چھوڑ آیا ہوں جو پہلی رات ان کی خدمت کر رہے ہیں. کیا کیا کرتے تھے؟ کہا پوری زندگی زیارت عاشورہ ترک نہیں کی. کسی دن جب نہیں پڑھ سکتے تھے کسی سے نیابت میں پڑھوا لیتے کہ آج میں اس کام سے محروم رہ گیا. توفیق کو نہ جانے دیں, اس کے لیے دعا کریں پروردگار نیک کام جاری رکھنے کی توفیق عطا کریں اس فرش کے تصدق جہاں معصومین موجود ہیں. ایک اور اہم بات, عبادت اس وقت تک عبادت رہتی ہے جب تک عادت نہ بن جائے. عبادتوں کو خدا را عادت بننے سے بچا لیں. یہ مخصوص ہے عورتوں کے ساتھ. ہم روزانہ کے وظائف باندھ کے رکھتے ہیں, پیر کے دن یہ, منگل کے دن یہ, بدھ کے دن یہ, جمعے رات کے دن یہ, اور پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے زمین ادھر سے ادھر ہو جائے وہ وظائف پورا ہو جائے. کوئی دروازے پر کھڑا ہو, بچہ رو رہا ہو, زیر زبر کٹ رہے ہو, لیکن وہ دعا مکمل کرنی ہے, کیونکہ عہد کیا تھا کہ پیر کے دن یہ پڑھیں گے, منگل کے دن یہ پڑھیں گے. وہ تو روزہ بھی ساقط کر دیتا ہے جب ماں سے بچے کو غذا نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو. اس ماں پر روزہ ساقط ہے اگر دودھ پلانے والی اور بچے کو غذا نہ پہنچ رہی ہو, لیکن ماں روزہ ضرور رکھے گی یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانی دے رہی ہوں, بچے کو بھی بھوکا رکھ رہی ہوں, میں بھی بھوکی رہ رہی ہوں. اس نے قربانی نہیں دی, اس نے نافرمانی کی ہے. اللہ نے کہہ دیا تھا روزہ ساقط ہے. دین کسی کی مرضی پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے, دین حکم الہی کا نام ہے. اس کی ایک اور مثال دوں, جس وقت قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منتقل ہوا, اس وقت رسول نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران یہ حکم آیا کہ قبلے کو منتقل کر دو. نماز کے درمیان رسول قبلے کو موڑ دیا, رسول نے اس طرف سے اس طرف آ گئے. اچھا اب جب نماز مکمل ہوئی رسول مڑے, دیکھا کچھ تھے جو اسی سمت نماز پڑھ رہے ہیں, نماز جن کی مکمل ہو رہی ہے. کہا تم لوگ مڑے نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دل نہیں مانا کہ نماز کے درمیان حرکت کریں, اس طرف بھی نماز پڑھ لیں گے لیکن پہلے یہ نماز مکمل کر رہے ہیں. کہا جب حکم خدا آ گیا کہ قبلہ منتقل ہو چکا ہے؟ کہا نہیں دل نہیں مانا. عورت استحاضے میں نماز پڑھ سکتی ہے لیکن دل نہیں مانتا. دین کسی کے دل پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے, حکم الہی کا نام ہے, مرضی خدا کا نام ہے دین. اور اسی وجہ سے عبادتیں پھر عادتیں بن جاتی ہیں. پھر خربتن اللہ کی نیت ختم ہو گئی اور وہ عادت چل رہی ہوتی ہے. اسے عادتیں نہیں چاہیے. میں اور آپ عادت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں, عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں. اسے معیار چاہیے. میں اور آپ یہی سمجھتے ہیں عبادتیں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں جب عبادت کا مقدار بڑھ جائے, کوانٹیٹی میں اضافہ ہو جائے. آپ 100 کی جگہ جب 1000 تسبیح پڑھ رہے ہو اس وقت آپ سمجھیں گے کہ عبادت میں اضافہ ہو گیا. اسے معیار چاہیے, کوالٹی چاہیے اسے. اسی لیے تو فضربت الحیلتی لبہ بقی الاسلام افضل عبادت السخلین. ایک ضرب سخلین کی عبادتوں سے افضل. ایک ضرب دونوں جہان کے جن و انس کی عبادتوں سے افضل. کتنی دیر لگی ضرب لگانے میں؟ ہاتھ اٹھا اور جھکا, بس. میری اور آپ کی ساری نمازیں, سارے روزے, سارے حج, ملائکہ کی ساری عبادتیں, سب کچھ ایک طرف, وہ ایک ضرب ایک طرف. کیا تھا اس ضرب میں؟ خالص عمل خدا کے لیے, تیری خاطر. ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی, امیر المومنین مسلح پر نہیں تھے, لیکن وہ خندق کی ایک ضرب سخلین کی عبادتوں سے افضل ہو گئی کیونکہ صرف خدا کے لیے لگی تھی. معیار بلند ہو عبادتوں کا, مقدار نہیں. ایک اور مثال دوں, دنیا لنگر خانے بھر کے لوگوں کو کھانے کھلاتی ہے, ہزاروں کی تعداد میں فقرا مسکین کھانا کھلایا جا رہا ہے پیٹ بھر کر. ایک طرف اگر یہ دسترخوان بچھے ہوں, اس کے بالمقابل اگر کسی گھر سے 5 سوکھی جو کی روٹیاں صدقہ کی جائیں تو وہ کوئی بہت بڑا صدقہ نہیں ہے اس دسترخوان کے سامنے جہاں ہزاروں لوگ کھا رہے ہوں. لیکن قدرت کو وہ 5 روٹیاں اتنی پسند آ گئی کہ اس نے ان 5 روٹیوں کے عوض پورا کا پورا سورہ دہر نازل کر دیا. کوانٹیٹی نہیں, اسے کوالٹی چاہیے. عبادات کا معیار بلند ہو, مقدار نہیں. مقدار دین کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی نگاہ میں کوانٹیٹی سب کچھ ہے, لیکن دین کے لیے مقدار ردی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسے معیار چاہیے. اور معیار کیسے بلند ہوگا؟ جب وہ توفیق عطا کرے. بلندی یہ معیار کا ذریعہ ہے. اور اسی لیے تو ایک مثال پیش کروں اور پھر اختتام کی طرف. تھوڑا سا اگر وسوسہ آ جائے تو پھر توفیقیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک شخص عالم دین تھے, مسجد میں نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے. عصر کی نماز جماعت کے بعد لوگوں کے مسائل وہ پوچھتے, فقہی مسئلے, اور پھر اس کے جواب دیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی چلی گئی, ایک محفل جمنے لگی, مسائل بھی زیادہ آنے لگے, اور یہ کام پھر مغرب تک چلنے لگا. ایک دن انہوں نے سوچا اتنے لوگ آ رہے ہیں سوال کرنے, کہیں میرے اس عمل میں ریاکاری نہ آ جائے, کوئی بڑائی کا خیال نہ کر لوں, کل سے میں یہ عمل نہیں کروں گا, کل سے نہیں جاؤں گا مسائل کا جواب دینے, عصر کی نماز پڑھا کر واپس آ جاؤں گا. انہوں نے یہ مجلس ترک کر دی. خواب میں دیکھا ایک نورانی سواری ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے بڑی تیزی سے. وہ کہتے ہیں بڑی لذت محسوس ہو رہی تھی اس سواری میں, بہت سارے مشاہدات کیے میں نے آسمان کے. آخری سرے پر جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا, میں نے دیکھا اچانک وہ نور کی سواری مجھ سے جدا ہو گئی, اور پھر میں اس اونچائی سے نیچے گرنے لگا بہت تیزی سے. میں خوف زدہ ہو گیا کہ نہ جانے کہاں جا کر گروں گا. میں اسی مسجد کے وسط میں آ کر گرا جہاں میں لوگوں کے مسئلوں کا حل, فقہی مسائل بتایا کرتا تھا. اس وقت ایک ندا آئی کہ تمہیں بلندی یہاں سے ملی تھی اور تم یہی نیچے آ کر گرے ہو, اگر پھر بلند ہونا چاہتے ہو تو پھر اسی جگہ سے ابتدا کرو. میں سمجھ گیا پروردگار اس تر کے مجلس سے ناراض ہے. پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا. لیکن کہتے ہیں اس کے بعد نہ وہ مجمع آیا نہ لوگوں میں وہ شوق پیدا ہوا, کیونکہ توفیق ختم ہو گئی تھی. توفیق کو اپنے پاس بچا کے رکھے. توفیق ہوگی تو ہی عبادت کا معیار بلند ہوگا. تاریخ میں دو شخصیتیں گزری ہیں, ایک کا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور ایک کا نام حر ہے. آج دونوں جنت میں ایک ہی مقام پر فائز ہیں, حالانکہ آپ اگر دونوں کی زندگیاں دیکھیں تو بہت مختلف تھی. حر یزیدی لشکر کے سپاہی تھے, ساری زندگی یزیدی لشکر کے تابع فرمان. حبیب اصحاب حسین, حسین کے چاہنے والے, جسے حسین حبیب حبیب کہہ کے بلاتے ہوں. دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق تھا, لیکن آج دونوں جنت میں ایک ہی درجے پر ہیں. اس ایک رات کا حر کا عمل حبیب کی پوری زندگی پر غالب آ گیا. اس ایک رات کا عمل جو پشیمانی تھی. مجلس کے کیا اصول ہیں؟ ہر ایک ایک وقت پہ نہیں آتا, کوئی پہلے آتا ہے, کوئی بعد میں آتا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی مجلس کے اختتام پر آتا ہے. لیکن جب سب یہاں سے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو تبرک کا حصہ برابر ملتا ہے. آپ جب چاہے کوئی کبھی بھی آیا ہو, کوئی اختتام پر آتا ہے, کوئی ابتدا میں آتا ہے, یہ حسینی در کا فیض ہے کہ جو بھی جب بھی آئے اسے قبول کر لیا جاتا ہے. اور اسی لیے تو حسین کے گرد جو اصحاب تھے, کوئی مدینے سے ساتھ چلا تھا, کوئی مکے سے شامل ہوا, کوئی آخا تھا, کوئی غلام تھا, کسی کو خط لکھ کے بلایا, کسی کو یزیدی لشکر سے آنے کی آمد دی, سب مختلف, لیکن سارے آج جنت میں ایک ہی مقام پر ہیں. یزیدی لشکر سے کوئی چلا آیا. آپ جانتے جس وقت حضرت حر سے امام کا سامنا ہوا تھا, جب سفر طے کر رہے تھے, اس وقت ایک جملہ کہا تھا جو تاریخوں میں بڑا معروف ہے, حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. امام نے جملہ کہا تھا. حالانکہ حسین جیسا شریف النفس, عربوں میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی ماں کا نام لیا جائے, یہ عیب سمجھا جاتا تھا, نہیں لیا جاتا تھا. حسین جیسا شریف النفس اگر یہ کہہ رہا ہے کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے, اس کا مطلب کسی مقصد سے کہا تھا. علماء لکھتے ہیں کہ امام کا مقصد یہ تھا کہ جب میں حر کی ماں کا نام لوں گا تو حر کو میری ماں یاد آ جائے گی, اور جب میری ماں یاد آئے گی تو پھر عقیدت کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے, کیونکہ حر کے دل میں شہزادی کے لیے عقیدت تھی. یہ نجات کا سبب بنا, یہ جو محبت ہے یہ نجات کا سبب بنی. شہزادی کے لیے خاص عقیدت تھی حر کے پاس, وہ امام حسین جگانا چاہتے تھے. حر تیری ماں تیرے ماتم میں رو. حر پلٹ کے جواب دیتا ہے, مولا آپ نے میری ماں کا نام تو لے لیا, لیکن میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. کیا ہوا؟ عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ گیا ہے, حر کے گھوڑے پہ لگام ڈالی, کس کا نام لے رہا ہے, کس کا نام لے رہا ہے؟ کہا عباس رک جاؤ, رک جاؤ عباس, اس کے پیاسے گھوڑوں کو پانی پلا دو. آپ رونے پر آمادہ ہو گئے, حسین کربلا پہنچ گئے, لیکن وہ جو عقیدت تھی حر کے دل میں وہ آہستہ آہستہ پروان جڑتی گئی. دیکھیے, حسین نے اس ایک رات کی مہلت مانگی نہیں تھی, مہلت دی تھی حسین نے کہ شاید ان کنکروں پتھروں سے آج بھی کوئی ہیرا حسین کی طرف چلا آئے. مانگی نہیں تھی, دی تھی. ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب حر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حسین کے خیمے کی طرف آ رہے تھے. بیٹا ساتھ ہے, بھائی ساتھ ہے, اور ہر خیمے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, الاتش کی. آدھی رات ہو چکی تھی, اس کا مطلب پیاس کی شدت سے بچے پوری رات سوئے نہیں تھے. آدھی رات تک اگر بچے پانی پانی کہہ رہے تھے, اس کا مطلب سوئے نہیں تھے. پھر اپنے بھائی سے کہتا ہے, تو نے سنا حسین کے بچے پانی مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر سر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, سوچ رہے حسین کا سامنا کیسے کروں گا. سامنے سے گرد و غبار اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. بھائی سے پوچھتا, کون آ رہا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں. عباس کے ساتھ کون ہے؟ کہا مسلم بن اوسجا بھی ہے. کہا حسین بھی ساتھ ہے. کہا ہاتھ میں تلوار ہے؟ کہا نہیں, نہتے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام کے قریب پہنچے حر. حر کیا میری مولا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا جواب دیا حسین نے؟ حر تو میرا مہمان ہے. کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ تو نے میرا راستہ روکا تھا, یہ نہیں کہا تو نے میرے گھوڑے کی لگام تھامی تھی. حر تو میرا مہمان ہے, لیکن اس غربت میں حسین تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا. بس ایک مرتبہ خیمے کے اندر سے آواز آئی, شہزادی سلام بھیج رہی ہے, جا رہا ہے حر حسین کی طرف سے قربان ہونے کے لیے, مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دے. ایک مرتبہ حر کا بیٹا گیا, آخری آواز دی, بابا بیٹے کا آخری سلام قبول ہو. حر ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا بیٹے کے لاشے کی طرف گیا, دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے بیٹے کے پاس, جھک کے دیکھا کون ہے,
حسین خود موجود تھے اور پیچھے ہٹ جا، باپ بیٹے کا لاشا نہیں دیکھ سکتا، کہ نہیں مولا غلام زیادہ ہے میں لاشا اٹھاؤں گا، کہ اور جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان نہیں ہوتا، پیچھے ہٹ جا میں اٹھاؤں گا، میرا مجمع پہنچ گیا ہوگا جہاں میں لے جانا چاہتی ہوں، اللہ تمہیں آباد رکھے، ہو جائے میدان میں بھائی کو قربان کیا، غلام کو قربان کیا، بس ایک مرتبہ ہر میدان میں گیا، خا غلام کا آخری سلام قبول حسین میدان میں پہنچے، دو سالوں بیٹھ گئے، ہور کا سر اپنی گود میں لیا، ہر زندگی میں بہشت کا مزہ مل گیا، حسین آغوش میں سر لیے بیٹھے، مالا ہر شہید کا سر اپنے آغوش میں لیا، وقت عصر اس تپتی ہوئی زمین پر سارے حسین کو کون اپنی گود میں لے گا، ایک دکھیاری ماں ہوگی، اللہ تمہیں آباد رکھے، میں نے کہا نا کوئی بھی چلائے کبھی بھی چلائے قربانی قبول ہے، 80 برس کا جوان آیا ہے، حسین اجازت دے دو میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں، حسین کہتے ہیں جون بوڑھا ہو گیا ہے کیوں شہید ہونا چاہتا ہے، جا چلا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، احترام ہے حسین دل میں، اصرار نہیں کر سکتا کہ قربانی چاہتا ہوں، امام کی بات مان کر خیمے سے باہر نکل گیا، لیکن ایک خیمے کے گوشے میں بیٹھا گریا کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کس بات سے حسین مجھ سے راضی ہو جائیں گے، دل میں ایک بات یاد آئی، شاید اس سے بہتر بات ممکن نہیں تھی، اٹھے سیدھا حسین کے خیمے میں گئے، حسین میں جانتا ہوں مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے ہو، کہا جون کیوں، کہا میں سیاہ فام غلام ہوں، پسینے سے بدبو آتی ہے، غیر عرب ہوں، اسی لیے تم اجازت نہیں دے رہے، کہا جون یہ کیا کہہ رہا ہے، جون کو گلے سے لگا رہا، جا جون اجازت دیتا ہوں، جیسے ہی جون خیمے سے باہر نکلے حسین نے دعا کی پروردگار اس کا سیاہ رنگ سفید کر دے، پروردگار اس کے پسینے کو معطر کر دے، ہو گئے قربان جون، بس آخری جملے، مجھے نہیں معلوم جون کو یہ بات معلوم پڑی ہے نہیں کہ حسین نے جون کے لیے دعا کی تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے بنی اسد کا قبیلہ جب لاشے دفنانے کے لیے آیا ایک لاشے کے قریب کافی دیر تک کھڑا رہا، یہ کس کا لاشا ہے جس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، کوئی پلٹ کے کہتا ہے یہ حسین کے غلام جون کا لاشا ہے،
پنجتن باغ کا واسطہ، پروردگار اس ذکر کا واسطہ ہمیں اتنی توفیق عطا کر، جس طرح انصار حسین حسین کے لیے قربانی دے رہے تھے ہم اپنے امام وقت پر اپنی جانیں نثار کر سکیں، امام وقت جب مدد کے لیے آواز دے رہے ہوں، جب ہماری نصرت کے طلبگار ہوں، ہم اپنی جان مال اولاد سب کچھ اپنے امام کی خاطر اصحاب حسین کی طرح پیش کر سکیں، پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ ہمیں اتنی توفیق ادا کر کے پروردگار کے ذکر کا حق ادا کر سکے، جو مومنین یہاں جائز حاجت لیے بیٹھے ان آنسوؤں کا واسطہ ان کی مشکلات آسان فرما، جلد از جلد ہمارے حادی ہمارے رہبر امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا۔